أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في أركانه وعظم في سلطانه وأحاط بكل شيء وهو في مكانه الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه من خشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. وصلي اللهم وسلم على النبي الأمي المكي المدني الطحامي القرشي الهاشمي الأبطهي سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام العصر عليه الصلاة والسلام: وأما حوادث الواقع فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. صدق مولانا عليه السلام. صلوات. سامعین ذو الاحترام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ انتہائی اہم مگر مشکل عنوان کو زیر بحث لانے کے لیے مجھے کہا گیا ہے. بہت عرصے سے میرے محترم سامعین کے سامنے اس عنوان کے ذکر کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ عمیق سمندر کو دیکھ کر ہر انسان کو تھوڑا خوف کھانا چاہیے، لیکن یہ اصول بھی اسی شریعت مقدسہ نے، ان محترم ہادیان برحق نے، ائمہ معصومین نے ہمیں دیا ہے کہ اگر کسی کام کو انسان مکمل طور پر انجام نہیں دے سکتا تو وہ بری الذمہ نہیں ہوتا، جتنا اس سے ہو سکتا ہے اتنا کام ضرور کرے. ضرب المثل کے طور پر ہم لوگ بزرگوں سے سنتے ہیں، اگر کوئی دریا کو کوزے میں جمع نہ کر سکے تو اس کی ضرورت کے مطابق اپنی پیاس مٹانے کے لیے کم سے کم جتنا پانی چاہیے اتنا تو اٹھا لیں. میں اپنی کم علمی اور کم مائیگی کی وجہ سے ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس عنوان پر گفتگو کروں، لیکن یک طرفہ خاموش بھی نہیں تھا. بہرحال پروردگار کی منشا، ایسا وقت آ گیا کہ اب مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور میں برادران کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم ترین موضوع پر، بلکہ مومنین کرام کے ضروریات کے مطابق اہم ترین ہی نہیں ضرورت ترین موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کم از کم گفتگو کا راستہ کھل جائے. میرے بعد اس قسم کے دروس سے خطاب کرنے والے علماء کرام اس سے بہتر انداز سے اسے بیان کریں اور معاشرے میں اس سلسلے میں رہنمائی، قیادت، سرپرستی، نفاذ اسلام کے معاملے میں، شریعت مقدسہ کے معاشرے میں نافذ کرنے کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں، جن امور کے ہم سب محتاج ہیں، ان کی طرف ہماری توجہات دلائیں. پچھلی نشست و گفتگو میں بجائیں مگر اتنے زور سے نہیں، پچھلی نشست میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان بغیر نظام، بغیر قانون کے نہیں چل سکتا، اور جب طے ہوا کہ نظام کے بغیر نہیں چل سکتا تو حاکم عادل ہو، باصلاحیت ہو، علم والا ہو، دین اور قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، نہ کہ فاسق، فاجر، جاہل اور دنیا کے مصائب اور پریشانیوں میں اضافہ کرنے والا ہو. یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ میں نے یہ جملہ مذاق میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا کہ مومن تو مومن، فاسق و فاجر اور 420 افراد بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حاکم عادل ہونا چاہیے. جب یہ طے ہوا، پچھلی گفتگو میں میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا تاکہ آج کی گفتگو جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح طرح سے مقررہ وقت میں پیش کر سکوں. جب یہ طے ہوا کہ ایک نظام اور قانون بھی چاہیے، اس نظام کو چلانے کے لیے عادل حاکم بھی چاہیے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آج کے لیے جو موضوع دیا وہ یہی ہے، کیا وجہ ہے کہ جب ہم لفظ حکومت اور کسی قانون کی بات کرتے ہیں تو بجائے اس سے محبت کرنے، اس کی طرف اپنے چاہنے کی وضاحت کو پیش کریں، عمومی نظریہ لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ارے چھوڑو حکومت، کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بار بار ذکر کروں، قانون چاہیے، قانون چلانے والا حاکم عادل بھی ہو، یہ اصولی فیصلہ ہے، عقل کا فیصلہ ہے، عقل سلیم والا انکار نہیں کر سکتا. عقل سلیم کی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ خدا کی نگاہ میں بھی مسئول نہیں ہے، تو ہم اسے کیا مسئول بنائیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت کا نام سن کر، کسی حاکم کا نام سن کر ہم سب ناک بو چڑھاتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم سب متنفر نظر آتے ہیں؟ بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر انسان باقی چیزوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے. یہ منطق کا اصول ہے، تمثیل کہتے ہیں اسے قانون میں. ایک دکاندار سے آپ نے ایک دو مرتبہ چیزیں خریدی، اتفاق سے غلط آ گئی. کم از کم میں تو یہی کرتا ہوں، کم از کم مومن ہوگا اپنے لیے، مگر اس دکاندار سے تو نہیں لوں گا. اس کا مطلب باقی دکانوں سے بھی خریدنا چھوڑ دوں تو کس کا نقصان کیا؟ کسی قوم، کسی فرد، کسی گروہ سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، ایک دو نے آپ کو کوئی دھوکہ دیا، بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، فیصلہ بھی کرتے کہ ان لوگوں سے نہ ملے، بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں. یقین جانیے کیا ایک دو کے دھوکہ دینے سے باقی افراد بھی سب دھوکے باز ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں. تاریخ نے ایک مثال پیش کی ہے، الکوفی لا یوفی، کوفیوں کے غیر ذمہ دارانہ کاموں کی وجہ سے ہر امام، ہر نبی کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا، نافرمانی کی. مثل مشہور ہے، کوفے والے بے وفا ہیں، مگر آپ کیا کیجیے گا، اسی میں جناب مختار جیسے وفادار اور عاشق امام بھی موجود ہیں۔ تو پہلا سبب یا پہلا وہ ذریعہ جس کی وجہ سے لوگ لفظ حکومت اور حاکم سے متنفر نظر آتے ہیں، علماء نے بس تو تفصیل سے بیان کی ہے۔ اب تک اگر کسی حکومت کو ہم آپ نے دیکھا ہے تب، اگر نہیں دیکھا ہے تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے، جب بھی کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے اگر وہ نام عدالت کا بھی لے لے، اسلامی انقلابات ہیں کتنے ایسے ہیں تاریخ میں، میں اس تاریخ کو بیان کرنے کے زمرے میں نہیں ہوں کہ میں وہ باتیں عرض کروں، ورنہ میرا اپنا موضوع رہ جائے گا۔ ذرا سنیے فرعون کی حکومت، اموی حکومتیں، بنی عباس کے ظالم جابر حاکموں کی حکومتیں، فاطمیوں کی حکومتیں۔ سنا ہے بنی عباس نے امیہ، بنی امیہ کے اتنے بڑے غلط اقدام کے بعد کہ امام حسین کو قتل کیا اور آل رسول پر ظلم کیا، بنی عباس کو موقع ملا، حالانکہ رسول کے خاندان کے چچا جناب عباس کے خاندان سے چلنے والے افراد کو بنی عباس کہتے ہیں، اعلان کہ ہم خون حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ جب بنی عباس نے ظلم کرنے کا آغاز کیا، بنی امیہ کے ظالموں کو اور ان کے ظلم کو لوگ بھول گئے، اتنا ظلم کیا اہل بیت پر۔ وہاں کا آگے بڑھ جائیے، اب مجھے نہیں معلوم کہ نام لینا چاہیے، ہمارے ہاں بھی کتنے طاغوتوں کی حکومتیں گزری ہیں، نام لینے بھی مجھے کم از کم کوئی پریشانی نہیں، ڈکٹیٹرز اسلام کے نام پہ۔ 88 میں ریفرنڈم کا میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ اعلان ہوا تھا سرکرار کی طرف سے، تمہیں اسلام چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب آپ بتائیں کون بے وقوف کہے گا مجھے اسلام نہیں چاہیے، اس کے پیچھے جو فتنہ پوشیدہ تھا اس سے ہم سب ناواقف تھے۔ 90 سرکاری طور پہ اعلان ہوا، 90% افراد نے ریفرنڈم میں اسلام کے حق میں ووٹ دیا اور اسلام نافذ ہونے جا رہا ہے۔ پھر پاکستان پر، اسلام پر، خصوصیت سے شیعیت پر، شیعوں پر جو ظلم کا آغاز ہوا ہے، اللہ کی پناہ۔ بس پہلا سبب میں کہہ رہا ہوں، میں تاریخ بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں وہ علتیں بیان کر رہا ہوں کہ کیوں حکومت اتنا لازم ہے، نظام کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، مگر حکومت اور نظام اور حاکم کا نام سن کر لوگ متنفر کیوں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں صرف کفر و شرک کی بات نہیں، تاریخ اسلام میں بھی اتنی تاریخ ہے کہ ان کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالموں کے، حاکموں کے ظلم۔ اتحاد کی طرف لانے کے زمرے میں میں کوئی اختلافی بات کرنا چاہوں، کون کون سے بہادروں کے نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، انہوں نے جتنا اسلام کے خلاف کام کیا خدا بھی بہتر جانتا ہے کہ اس جیسا ظالم پہلے نہیں گزرا۔ اسی سندھ کی تاریخ میں، اسی ہمارے پاک و ہند کی تاریخ میں، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں انہیں مجاہد اسلام سے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، در حقیقت وہ جابر ظالم حکومتوں کے بھوکے اور تاج و تخت کے بھوکے افراد تھے جو لوگوں کو اپنے ظلم کی چکی میں پیس کر حاکم بننا چاہتے تھے۔ یہ باتیں جب ہم نے تاریخ میں دیکھی ہیں، سنی ہیں، ان ظالموں کے ظلم کے خوف کی وجہ سے عادل حاکم کے ظلم کے بارے میں بھی ہم خوف زدہ ہیں کہ ماں بادہ وہ بھی کہیں ایسا نہ ہو۔ کیا مثال ہے، سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ لہذا جب بھی حکومتوں کے ظلم کی بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عادل حاکم سے بھی لوگ گھبرانے لگتے ہیں، مبادہ یہ بھی ان میں سے نہ ہو، کسی کی پیشانی میں تو نہیں لکھا ہوا۔ لیکن ہم جس حاکم کی بات کر رہے ہیں، ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں، اولین شرط نظام ہے عادل اور منصف حاکم، یہ شرط ہے۔ مذہب میں اگر عادل اور منصف کی بات ہو تو بس طے ہے کہ وہ اس سے کبھی غلط کام نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کو حقوق دلانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس پر اسے جان قربان کرنا پڑے، وہ کسی سے کسی کا حق چھینتا نہیں۔ اصل ولایت اور حاکمیت کے بارے میں ہم سب کے اذہان ائمہ معصومین کے ولایت اور حاکمیت کی طرف مبذول ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاکم عادل ہونا چاہیے، اس کی بہترین مثال۔ اگر کائنات کو علی کے لیے تحفہ بنا کر، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، پیش کیا جائے اور حکم دیا جائے کہ چونٹی کے منہ سے اس تنکے کو جو اس نے اپنے لیے تلاش کی ہے چھین لو، تو میں کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، اس چونٹی کے منہ سے وہ تنکا ظلمن چھین نہیں سکتا۔ عادل حاکم کی بات کر رہا ہوں، ایسے کسی امام معصوم کے نقش قدم پر چلنے والے کسی غلام کی بات ہو رہی ہے، کسی ظالم کی بات نہیں ہو رہی۔ خدایا وہ دن نہ دکھا، مولا وہ دن نہ دکھا کہ علی خود سکم شیر ہو کر سوئے اور برابر میں ایک ہمسایہ بھوکا سو جائے، وہ دن نہ دکھا، یعنی موت دے مجھے، خود پیٹ بھر کر سو جاؤں اور برابر میں کوئی بھوکا ہو۔ ہم کہاں سوچ رہے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بس اس تاریخ کے ظالم حاکموں اور ان کے حاکمیت، ظلم کے حاکمیت کی وجہ سے عام و خاص خوف زدہ ہے، حکومت و حاکم سے متنفر ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، یہ پہلا مرحلہ ہے جو نسبتاً بقیہ علتوں اور اسباب سے میری اپنی سوچ کے مطابق اتنا خطرناک نہیں ہے۔ میں کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں ظالموں اور حاکموں کی، مگر بعد والی باتوں سے یہ کم خطرناک ہے۔ بات کو ہم نے لمٹ میں بیان کرنی ہے، اس وجہ سے دوسری بات تک میں آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ خطرناک بات، جس کی وجہ سے لوگ ہی نہیں، فضلاء، فقہا، علماء، فقہا بھی حاکمیت، حاکم، حکومت سے متنفر نظر آتے ہیں، اور وہ خطرناک بات یہ ہے کہ نام نہاد علماء، درباری علماء، درباری افراد دین ترک کر کے دنیا کے تلاش میں نکلنے والے نام نہاد اسلامی لبادے والے افراد جب ظالموں اور حاکموں کے مددگار بن جاتے ہیں، تو جو باتقوا افراد ہیں، جو دیندار افراد ہیں، عام مومنین سے لے کر علماء فقہا تک، ان کی حالت دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی ظالم یا ظالم کے ظلم والے کام کے حصہ نہ بن جائے، لہٰذا وہ دستبردار ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر خاموش رہنے کو فوقیت دیتے ہیں، حکومت اور حاکم کو تقویت دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے باقاعدہ اپنے اوپر پابندی لگائی ہے، شری قسم تو نہیں کھائی ہے، لیکن پابندی لگائی کہ میں تاریخ کی بات نہیں کروں گا، ورنہ پھر وہی 45 اور 1.25 گھنٹے کا مسئلہ ہوگا۔ عزیزان گرامی مرتبت، قاضی شورہ کا نام سنا ہے نا؟ یزید پلید حسین ابن علی کو قتل کرنا چاہتا ہے، میں کہاں کیسے بات کروں، کس سے بات کر رہا ہوں؟ یزید جیسا بھی حاکم، شریعت کے حاکم اور فقی کی اجازت کے بغیر غلط کام نہیں کرتا، مومن حاکم کی اجازت کے بغیر سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ حاکم کی اہمیت اس سے سمجھ لیجیے گا۔ ہمیں ایک جملہ سکھایا جاتا ہے طالب علمی میں، ٹھیک ہے داڑھی سفید ہو گئے، ہم بھی ابھی بھی طالب علم ہیں، لیکن بات یہی ہے، تو عرف الاشیاء بے ازدادہا، اشیاء کو ضد سے پہچانو۔ ہمیشہ مٹھاس کھاتے جاؤ گے، کڑواہٹ کیا چیز ہے، تمہیں کیا معلوم؟ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے کو پتہ نہیں کہ تکلیف میں زندگی گزارنے والا کیسا ہوتا ہے۔ کبھی مرچوں کو چکھو، پھر مٹھاس کا لطف لو۔ حاکم شرع ہے اپنے زمانے کا، مجھے بھی شرع ماری ہے قاضی شورہ کو حاکم شرع کہتے ہوئے، لیکن ہے اپنے زمانے کا۔ اسے پہلے نرمی سے اس کے مقام کو یاد دلا کہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ حاکم بھی تمہارے بغیر کام نہیں کر سکتا، فتویٰ دینا پڑے گا حسین کے خلاف۔ میں نے ایام اعظم میں متعدد مقامات پر اس جملے کو ذکر کیا، بوڑھا آدمی ہے، عصا برابر میں ہے، جب اسے بتایا گیا کہ قاضی شرعی ہونے کے ناطے حسین کے خلاف فتوا دو، بالآخر ہم آپ جانتے ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد قاضی شرعی اپنے اس مقام کے ساتھ حسین کے مقام کو نہیں جانتا، اسا اٹھایا غصے میں جلال میں آ کر اپنے سر پر اس زور سے مارا کہ اپنے ہی ڈنڈے سے اپنا سر پھاڑ دیا۔ لوگوں نے یقین کر لیا کہ قاضی شرعی ایسا عادل حاکم ہے کہ وہ کبھی حسین کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا۔ ابن زیاد جس نے یزید کو یزید بنایا تھا، تاکہ رہنے دو میں اس کا حل جانتا ہوں، رات کا وقت ہے، اشرفیوں کی تھیلیاں ڈھیر لگا دی اس کے دروازے پر، کہا ہمارے حق میں فتویٰ دو، عزت بھی پاؤ گے دولت بھی پاؤ گے، نہیں تو یہ دولت بھی گئی اور تم بھی خاندان سمیت اجاڑے جاؤ گے۔ یہ ہے میزان عدل کا مرحلہ۔ کتنے لوگوں نے اس مقام پر یہ کہا کہ ایک طرف جنت ایک طرف جہنم ہے، ہم کدھر کود پڑے؟ بالآخر کہا کہ نہیں نہیں میں بھی جانتا ہوں کہ حسین واجب القتل ہے، اور قرآن کی دلیل پیش کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اسباب ہے جن کی وجہ سے ان حکومتوں سے ہم متنفر ہیں، خوف زدہ ہیں۔ دلیل پیش کی، نہ صرف دلیل کی، قرآن کی آیت پیش کی کہ حسین کے واجب القتل ہے، اس لیے کہ اولی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ، حاکم اور اولی الامر کے خلاف حسین نے بغاوت کی، لہذا شام تک جملہ مشہور ہوا حسین نعوذ باللہ باغی۔ ان جیسے افراد کو دیکھ کر جو متدین افراد ہیں عوام الناس میں بھی اور علماء فقہاء مجتہدین میں بھی، وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں ہم بھی کسی ظلم کا حصہ نہ بن جائیں، لہذا دستبرداری اختیار کی ہوئی۔ اب میں ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سے بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ خوف کو دیکھ کر ہم کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کرتی ہے، ہم بھی آنکھ بند کر کے کونے میں بیٹھ جائیں، بھائی میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھا بھی رہا ہوں، درس بھی دے رہا ہوں، قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، بس میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ علماء فقہا کی بے حرمتی ہرگز مقصود نہیں ہے، عنوان پیش کرنا ہے، کوئی اصل وجہ پیش کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں حاکمیت سمجھ میں آ جائے، ولایت فقیہ کا مقام ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بس آنکھ بند کرو، بس ظالموں کے ساتھ ہم نے نہیں ہونا اور دنیا میں ظلم ہوتا دیکھیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو موضوع سے ہٹ کر ایک حدیث ہے لیکن عین موضوع کے مطابق ہے، اللہم صل علی محمد۔ صرف علماء کی نہیں، تمام مومنین اکرام کی ذمہ داری، ذمہ داری امام حسین نے اپنے سفر کے دوران بیان کی ہے، سفر فرما رہے، لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ قتل کیے جاؤ گے، ظالم کے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے، کیسے آپ جیت سکتے ہیں، آپ کے پاس کون سا لشکر ہے؟ کہا لشکر کی بات نہیں ہے، میں جیت جاؤں یہ بھی بات نہیں ہے، لیکن ذمہ داری میرے جد نے ہمیں یہ دی ہے، جو ہر حاکم ہر انسان اور ہر فرد کچھ نہ کچھ افراد پر حاکمیت رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن الرعیہ۔ کیوں میں ہمیشہ کان کھاتا ہوں آپ لوگوں کے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے؟ اللہ نے یہ امانت دی ہے، یہ مسند دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے امانت دی تھی کیا تم نے کام کیا، اس خوف کی وجہ سے، ورنہ اور کچھ نہیں۔ امام علیہ السلام کا ارشاد آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایہا الناس ان رسول اللہ قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناکثا اہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ بس صرف ترجمہ عرض کروں گا، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین کا فرمان عرض کر رہا ہوں، لوگوں رسول خدا کا ارشاد ہے، جو دیکھے کسی ظالم بادشاہ کو کہ اس نے حرام خدا کو حلال کر دیا، یہی کچھ ہوا تھا نا، پیمان الہی کو توڑ دیا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، بندگان خدا کے درمیان ظلم و گناہ کرتا ہے اور پھر بھی یہ شخص نہ عمل سے نہ قول سے اس کی مخالفت نہ کرے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو بادشاہ سلامت ہیں، ان کے خلاف میں کیسے اٹھ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ دین سے میری یہ نازک اور بے فائدہ جان زیادہ محترم ہوا. اگر مخالفت نہ کرے، خدا پر واجب ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے عذاب کی جگہ اسے بھی لا کر کھڑا کر دے. میں سمجھ رہا تھا کہ نماز گزار ہوں، میں سمجھ رہا تھا قرآن خواہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، مگر امام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ظالم کے خلاف آواز نفرت بلند نہ کرے، اس کی جگہ پر ہی جا کر وہ کھڑا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان کسی ظالم کے خلاف بات کرے، بہت مشکل کام ہے، مگر یہ اہم ترین سبب ہے کہ چاہتے ہوئے بھی کہ نفاذ اسلام ہونا چاہیے، خدا کا قانون نافذ ہونا چاہیے، مگر اس خوف سے کہ کہیں ہم ظالم کا حصہ دار نہ بن جائیں، لوگ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں اور ظالم حکومت ظالم حاکم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دین خدا کونے اور گوشے میں رہ جاتا ہے اور ظالم کو مزید شہ مل جاتی. بھائی دیکھو، اگر برا ہے تو فلاں شخص بھی تو نہیں بول رہا، یہ ہماری لائن کے لیے بہت مشکل کام ہے. آپ کو ہی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ سے بڑے علامہ حضرات ہیں، وہ کیوں نہیں بولتے؟ بالکل 25 سال پہلے کی ایک مثال ہے، ایک نوجوان سے میں نے التماس کی اسلام میں واجب داڑھی رکھی. اس زمانے کے ایک مشہور خطیب کا نام لے کر کہا کہ وہ بتائیں تو میں داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہوں. قاضی شرعی بتائے تو میں تیار ہوں، قاضی شرعی منع کرے تو آپ کون ہوتے بولنے والے؟ آپ کی کیا حیثیت؟ پدی کیا، پدی کا شوربہ کیا؟ وہ لاکھوں میں خطاب فرماتے ہیں، وہ تو نہیں بولتے. آپ 100 میں خطاب کرتے ہیں، 50 میں، 20 میں خطاب کرتے ہیں، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ یہ دوسرا اور خطرناک سبب ہے، درباری علماء کی وجہ سے، درباری افراد کی وجہ سے، نامور افراد کا ظالموں کا ساتھ دینے کی وجہ سے دیندار افراد خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کہیں ہم بھی غلط کام میں شامل نہ ہو جائیں. نمبر کے لحاظ سے کون سا تھا؟ اتنا تو سوال کا حق ہے نا، آپ تو سوال نہیں کر رہے. دوسرا، تیسرا اس سے بھی خطرناک ہے. ایک بار صلوات عرض کریں گے برائے مہربانی. بار دیگر صلوات. استعمار اور طاغوتوں نے، ظالم حاکموں نے ایک انتہائی خطرناک کام انجام دیا. ظلم کرنا، جس کے خوف سے لوگ حکومتوں سے الگ رہتے ہیں. معتبر نام نہاد علماء، نام اور افراد کا حکومتوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے دیندار افراد، علماء، فقہا الگ ہو جاتے ہیں، کہیں ان کی طرح ہم نہ بن جائیں. سمجھتے ہیں غلط کیا ہے اور کیا غلط کام ہو رہا ہے. غلط کرنا جس طرح غلط ہے، غلط کام کا ساتھ دینا بھی غلط ہے، لہذا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومت کے نام سے بھی لوگ متنفر ہو گئے. تیسری اور خطرناک ترین چیز جو آج کی حد تک اس سے زیادہ میں گزارش نہیں کر سکوں گا، دین اور سیاست کا ایک دوسرے سے جدا ہونا. مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ بات اشارے سے سمجھ میں ہی آئے گی. شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم نے چنگیزی کو پسند کیا ہے، سیاست کو، حکومت کو طاغوتوں چنگیزوں کے حوالے کیا ہے. بیچارہ مولانا صاحب دو رکعت کے امام، دو رکعت کے امام کی بھی شعر ہے، اپنے خلاف جاری ہے اس لیے میں بولوں گا نہیں. اب دو رکعت کے پیشماز بن کے بیٹھ جاؤ، آپ کا کام لوگوں کو حلال و حرام بتاؤ، بھائی اس حکومت سے تمہارا کیا کام؟ بات سے بات نکل جاتی ہے. سادہ لو افراد نے اس جدید دور میں بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے. افسوس ایسے افراد کو اور کچھ نہیں تو سیاست محمدی پر تو غور کر لینا چاہیے، سیاست علوی پر غور کر لینا چاہیے، سیاست حسینی پر تو غور کریں. محمد علی و حسین کا نام لیا ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم نے سمجھا کہ لوگوں کو دھوکہ دو، فریب کرو، دغا بازی کرو، جو چیزیں تمہیں نہیں ملی ہمیں ووٹ دو، ہم تمہیں دلائیں گے، جو ہے وہ بھی چھین لیں گے، ہمیں کیا پتا. ایسے میں جو حضرات اس طرح کے دھوکے میں آئے ہیں یا یہ کہ اس فریب میں آئے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، حکومت کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیتے، بھائی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. سلام ان فقہا علماء کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، زندگیاں صرف کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے، چار دیواری مسجد کے اندر محفوظ ہو کر رہ گئے، قرآن کی تعلیم تک محفوظ ہو گئے، اور درس و تدریس میں محفوظ ہو گئے، جماعت اور جمعہ پڑھانے میں محفوظ ہو گئے، حاکمیت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارا کام تو نہیں ہے. اس لیے کہ طاغوت نے باقاعدہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست اور حکومت الگ ہے، حکومت کسی اور کا نام ہے. یہ وہ خطرناک ترین سبب ہے جس کی بنا پر متدین افراد، دین کا درد رکھنے والے افراد بھی حکومت سے الگ ہیں. نتیجہ دے رہا تھا لیکن قبلہ جیت گئے. تھوڑی دیر کے لیے احترام کیجیے اذان کا. بواسطہ بلند صلوات، اللہم صل علی. دین اور سیاست کو الگ سمجھنا، جس کی بنا پر متدین افراد بھی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بھی نظام اسلام کے نفاذ، عادل حاکم کی حکومت سے بھی مترفر نظر آتا. بھئی آج یہ اچھا لگتا ہے، یہ کل کو پھر وہی ہوگا. جبکہ پھر میں عرض کروں، فریضہ یہ تھا کہ سمجھ لیا جائے کہ نظام کا نافذ ہونا ہی اساس ہے جس سے حقوق دلائے جا سکتے ہیں. حاکم عادل ہو، نظام عدل کا ہو اور خدا کا حکم، پھر دنیا میں نافذ ہو سکتا ہے. مگر اس کے لیے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کونے میں عبادتیں بجا لانے سے انجام نہیں پا سکتا. کسی امام نے، کسی نبی نے نہیں فرمایا کہ ظالم حکومت کے خلاف اقدام کرو یقیناً تم ہی کامیاب ہو. نہیں، اقدام کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے جان دینا پڑے. شادیاں نے بجائے گئے تھے عصر عاشور کے بعد کہ ہم کامیاب ہو گئے، مگر ان کے کہنے سے وہ کامیاب ہوئے. یہ جملہ کیا خوب بہترین ہے کہ جو جی کر مرے، جو انہوں نے مر کر زندگی حاصل کی، یہ اسلامی حکومت کے لیے ہمت سے بغاوت کے خلاف، حاکم ظالم کے خلاف بغاوت کرنے کا خدائی انعام یہ ہے کہ تا قیام قیامت دنیا میں بھی نام زندہ رہتا ہے اور خدا کے پاس تو یقیناً شہید زندہ ہے. اقدام کرنے کی بات، مگر اس خوف سے کہ دین الگ ہے سیاست الگ ہے، یہ جتنا آپ کو ذریعہ کوئی بھی سبب جو طاغوت کے کسی حکم کو پرچار کرنے کے لیے لگے ہوئے، میڈیا مراد ہے، چاہے پرنٹڈ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، آج تو نام بھی نہیں معلوم اتنے سارے میڈیاز ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی حکومت ان کا اور مولانا صاحب پیش نماز بن جائے بس کافی. امام خمینی سے قبل کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا شیعہ بھی کہ ملا بھی کچھ کر سکتا ہے. اس عنوان کی وجہ سے کہ امام خمینی نے اس عنوان کو واضح فرمایا، جو آج تیسرے مرحلے میں ہے گفتگو، لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام خمینی نے جیب سے کوئی حکم نکال کر اسے پیش کیا. یاد ہوگا جو عنوان دیا ہے اس درس کے لیے، پہلا یہ ہے کہ لوگ کیوں حکومت سے متنفر ہوتے ہیں، یہ اسباب بیان کیے. دوسرا کیا وجہ ہے کہ علماء کرام نے بیان نہیں کیا، اس کے لیے تیسرا سبب ہے. سمجھتے رہے اس طاغوت اور ظالم کے دھوکے میں آئے کہ سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے. لہذا بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہمیں اس عنوان سے خالی نظر آتی ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے. جو حقیقتاً دین کی بات سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے پھر عناوین تحریر کی ہیں، کتابیں تحریر کی ہیں. میں نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ، قدیم علماء میں سے ایسے متدین عالم محمد حسن جعفری، جواہر الکلام 44 جلدوں پر کتاب لکھی ہے، اور 21 جلد میں صرف ولایت فقیہ کے عنوان کے اوپر بات کی ہے. میں نے صفحہ کا حوالے سے ان کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ ایسا عنوان ہے کہ اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روز و روشن کی طرح سے واضح چیز ہے. ان کے بابرکت نام کے ساتھ تیسرے مرحلے میں میں داخل ہوتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ پھر کچھ علماء نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے تو باقی سب نے بھی کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں کیا. نہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء نے، قدیم علماء میں سے بھی اور متاخر علماء سے. قدیم علماء ان کو کہتے ہیں جو غیبت کبرا کے بالکل قریب قریب انہوں نے زندگی گزاری، اس کے بعد پھر 200 سال، 300 سال، آج 1442 سال ہے پیغمبر گرامی قدر کے ہجرت کے بعد. 200 سال، 260 ہجری میں 11 امام کی شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد 70 سال تک غیبت صغرا کا زمانہ، 4 نائبین رہے ہیں، بہت اہم عنوان ہیں، صرف سرسری طور پر گزر رہا ہوں. عثمان بن سعید، علی ابن محمد ابن عثمان، علی ابن محمد سمری، حسین ابن رو تیسرے، اور علی ابن محمد سمری چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے جانشین ہیں 12 امام کے. 70 سال تک پردے غیب میں رہے، مگر ان میں سے ایک ایک کے ساتھ رابطہ رکھا اور مومنین کرام کو یہ دین سمجھاتے رہے. مشہور تاریخ کے مطابق 10 شوال 329 ہجری، غیبت الصغرا کے 260 ہجری کے بعد، تقریباً 69 یا 70 ایئرز بعد غیبت کبرا کا اعلان ہوا. علی ابن محمد سمری کو باقاعدہ خط میں لکھا کہ آج کے بعد ایسا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا. لیکن پچھلی دفعہ بھی عنوان میں یہ ذکر کیا تھا، حدیث کو لمۃ الدمشقیہ میں اور فقہ کی دیگر کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں 12 حجت کا یہ فرمان موجود ہے، مگر تم آزاد نہیں ہوئے مومنوں. وَأَمَّ الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. دین سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث کی روایتیں باتیں بیان کرنے والے علماء کی طرف تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ رجوع کرو. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، جیسے میں خدا کا حجت ہوں تم پر بھی اور مجتہد پر بھی، اسی طرح میری طرف سے تم پر یہ حجت ہے، حاکم ہے. امام کہے حاکم ہے، ہم کہے تم کون ہوتے ہو. لہذا اگلا جملہ غور سے سنیے گا، الرد علیہم والرد علینا، میں نے انہیں حاکم قرار دیا ہے. میرے بنائے ہوئے حاکم کو جو رد کرے گویا اس نے ہمیں رد کیا، اور جس نے ہمیں رد کیا، ہم سب کا ایمان ہے، اس نے حکم خدا کو رد کیا. فہو حد الشرک، وہ انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پس علماء کرام قدیم نے بھی اور متاخرین نے بھی اس عنوان پر بڑی تفصیلی کتابیں لکھی. تبرکن تیمنن آغائے جوہری کے علاوہ، جواہر البلاغہ کا ذکر ہو چکا ہے، جواہر البلاغہ دوسری کتاب ہے، جواہر الکلام کا ذکر ہو چکا ہے. میں اس کے بعد 5 تبرکن ادب کے لحاظ سے متبرک ہے، 5 علماء کا نام لیتا ہوں کہ کن کن علماء نے اس عنوان پر تفصیلی بحث کی ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بزرگوں کو یاد ہے، نوجوان غور سے سنیں، ایک انتہائی محترم متبرک با فضیلت عالم مجتہد فقی گزرے ہیں، علامہ نراقی. فقہ میں ان کو محقق نراقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہر ایک کی تاریخ بھی بتاؤں، تاریخ وفات و شہادت بھی بتاؤں، تو پھر میری شہادت کا وقت قریب آئے گا، لہٰذا مجبور ہوں میں ذرا صرف نام لے کر اور ان کے اس عنوان پر لکھی ہوئی کتاب کا نام عرض کر کے آگے بڑھوں گا. محقق نراقی نے ایک خصوصی عنوان پر کتاب لکھی ہے، نظر ولایت فقی پر، اوائد کے نام سے، اوائد، جس میں انہوں نے انتہائی لطیف انداز میں باریک بینی سے اور تفصیل سے نظریہ ولایت فقی کو تفصیل سے بیان فرمایا، نمبر 1. نمبر 2، شیخ الاعظم شیخ انصاری اب تو ماشاءاللہ سے سب علماء نے سنا. میں نے سب سے پہلے درس کے دوران جس بزرگ کا نام لیا تھا, انہی بزرگوار کا نام لیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام خمینی کا اختراع ہے ولایت فقیہ کا نظریہ, شیخ صدوق کے زمانے سے 2013 میں اربعین کے ایام میں زیارت پر گیا ہوا تھا, کسی وجہ سے ذکر کر رہا ہوں تفخراً نہیں. آیت اللہ بشیر نجفی نے کسی عنوان کے تحت علماء فقہا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اما شیخ انصاری کی بات کرو وہ اپنے زمانے کے امام جعفر صادق تھے. مجتہد, ہمارے آپ کی طرح سے جذباتی بات تو نہیں کرتے نا, فقیہ ہیں, مجتہد ہیں, اور پاک و ہند کے ذمہ دار مجتہد کا نام لے رہا ہوں. شیخ انصاری کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے, لہذا شیخ الاعظم تاریخ میں نام ہے ان کا, عظیم شیخ. انہوں نے اپنی مشہور کتاب مقاصب, اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بنتا, اس کے اندر ایک باب, باب بیع و شرا, وہاں پر بحث کے دوران اس اہم نظریے ولایت فقیہ کو واضح اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. تیسرے نمبر پر استاد العلماء والفقہ المحقق نائینی, آیت اللہ نائینی بہت مشہور ہے, بزرگوں نے نام سنا ہوگا, آیت اللہ نائینی قم مقدس کے بانین میں سے, آباد کرنے والے بانین میں سے, حوضۂ علمیہ قم کے بزرگ ترین علماء, استاد العلماء استاد الفقہ. آنکھ بند کر کے تو بات نہیں کی ہوگی, جذبات میں تو بات نہیں کی ہوگی, مجھے بھی کوئی وزارت ملے گی, مجھے بھی کوئی صدارت ملے گی, اس لیے تو بات نہیں کی ہوگی. انہوں نے کیا خدمت انجام دی ہے, تنبیہ الامہ, نام سے بھی آپ اندازہ کریں کہ کتنا اہم عنوان لیا ہے. امت غفلت میں ہے, نہیں پتہ حاکمیت کیا ہے اور حاکم کی اہمیت کیا ہے, نظام اسلامی ولایت فقیہ کیا ہے. انہوں نے کتاب کا نام لکھا, امت کے لیے تنبیہ کے لیے لکھ رہا ہوں, متوجہ کرنے کے لیے, اور اس کتاب کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ ولایت فقیہ کے عنوان کو انہوں نے بیان فرمایا. افسوس سے سب عربی یا فارسی کتابیں ہیں. آگے بڑھیے, ان سے بھی مشہور عالم کا نام لے رہا ہوں, چوتھے نمبر پر ہمارے زمانے کے یعنی امام خمینی کے اساتذہ میں ہیں, یہ آیت اللہ بروجردی فقیہ اعظم مجاہد کبیر کے نام سے تاریخ میں اس کا نام لیا جاتا, ان کا نام لیا جاتا ہے, استاد العلماء والفقہا آیت اللہ سید بروجردی, جنہوں نے عنوان اتنا بڑا تھا کہ کتاب کا نام بھی اتنا ہی بڑا رکھا ہے, البدر الظاہر فی صلاۃ الجمعہ والمسافر. اسی سال کی بات ہے, نماز جمعہ کو بھی متنازع بنایا یا نہیں, مشہور آیت کو ایک ظالم نے, میں اسے ظالم ہی کہہ سکتا ہوں جو قرآن کے اندر رد و بدل کرے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. 1400 سال سے, ذرا انداز گفتگو دیکھیے گا, 1400 سال سے علماء فقہا نے غلط ترجمہ کیا, میں صحیح ترجمہ بتاتا ہوں, پتہ نہیں کون سے جبریل آئے تھے ان پر, وہ جبریل تو نہیں آ سکتے جو نبی پر آئے تھے, شیطان والا جبریل آیا ہوگا اس پر. یوم الجمعہ سے مراد یہ کہ امام زمان آ کر ہمیں بلائیں گے, تب جا کے نماز پڑھیں, تب تک چھٹی ہے آپ کو. یہ آج کی بات نہیں ہے, ظالم اس زمانے سے تھے, لہذا علماء حق نے ان کا مقابلہ کیا. کتاب کا عنوان ہی رکھا ہے کہ مسافر کے نماز اور جمعہ کا حکم کیا ہے, فقیہ ان کے بارے میں کیا حکم دے سکتا ہے. اس کتاب کے اندر ولایت فقیہ کے عنوان کو انتہائی تفصیل کے ساتھ, آیت اللہ ہے بروجردی, ان تمام علماء کا انتقال ہوا ہے, ان کے درجات بلند ہیں, ان کی مزید درجات کی بلندی کے لیے ایک بار بابا سے بلند صلوات پڑھیں, محمد والا. چوتھے نمبر کا مجاہد ذکر ہوا, پانچواں اور واقع مجاہد اکبر کا نام لینا چاہتا ہوں, اس زمانے کے مجاہد اکبر رہبر کبیر آیت اللہ العظمہ السید روح اللہ الموسوی الامام خمینی. آپ ذرا توجہ فرمائیے, کہتے ہیں ایک سادہ بندے کے دروازے پر ایک شخص آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ وہ چشتی قادری والا نام اس نے لیا, اتنی لمبے نام کے ساتھ کہا کہ میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اتنا افراد کے لیے جگہ نہیں ہے, آپ واپس چلے جائیں. بزرگوں کے لیے القابات اتنے ہیں کہ زندگی ہم کہاں سمجھیں گے, نام یاد نہیں ہوتا ہمیں. کیا تاریخ میں باقاعدہ میں نے اس کتاب سے اس عالم با عمل کے امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے لکھا ہے کہ مجاہد اکبر، رہبر کبیر، آیت اللہ العظمہ، السید روح اللہ الموسوی، الامام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انتہائی بسط و تفصیل کے ساتھ پوری کتاب، صرف ایک جز نہیں، ایک باب نہیں، باقی علماء نے جز اور باب تحریر کیا ہے. نجف میں حوزہ علمیہ میں آپ دوران تدریس درس فقاہت دیتے ہوئے پہلی مرتبہ ایسی وضاحت سے بیان فرمائی، لوگ متنبہ ہوئے، واقعاً ہوشیار ہوئے، اور کسی نے اس بات کو سمجھا ہو کہ نہ سمجھا ہو. ان کے دروس کو فارسی میں ترجمہ کر کے نشر کیا گیا، عربی میں نشر کیا گیا، درس دیتے تھے عربی میں. قوم و ملت ایران نے اس تنبیہ سے ایسا سبق لیا کہ ہزاروں سال سے قابض ظالم جابر شاہ ایران کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا، حالانکہ مشکلات کثیر تھے، وسائل قلیل تھے، مگر انسان خدا کے لیے کام کرے، نفاذ الہی، نفاذ حکم الہی کے لیے کام کرے، خالی ہاتھ بھی بہت کام آتا ہے. مجاہد ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے مجاہد، کافر ہے جو صرف تلوار پر، گولی پر بھروسہ کرتا ہے. کسی موقع پر سوال بھی کیا تھا کسی نے، آپ کے پاس کون سا لشکر ہے؟ کہا میرا لشکر ماؤں کے گود میں ہے یا باپ کے رحم میں، باپ کے پشت میں. پریشان نہیں ہونا، اس جملے کو بلکہ کم کر دینا، باپ کا رحم نہیں ہوتا، پشت ہے. واقعاً ایسا ہوا، اس جملے کے آپ نے جو فرمایا اس کے صرف اور صرف 20 سال بعد، 20 سال میں بچہ جوان ہوتا ہے نا، 20 سال بعد ایران عراق میں 20 سے 22 سال کے بچوں میں سے، جوانوں میں سے 70,000 نے امام خمینی کے اوپر قربانی دی. 70,000 زبان سے کہنا آسان، قربانی دیے بغیر کبھی کوئی کامیابی ہوتی ہے؟ بس یہ ایک مختصر سی جھلک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا نام سن کر پتہ نہیں خمینی نے کہاں سے نکالا. غلط، اگر یہ جملہ کہوں تو اسے برا نہ مانیے گا. جنہوں نے مغرب سے دین سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو دین اور حکومت کو، دین اور سیاست کو جدا کر کے بیان کرتے ہیں، وہ تو یہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن دین کو الہی نعمت کے طور پر، الہی تحفے کے طور پر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حاکم اور نظام کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی. بس عزیزوں، میں نے گفتگو تمام کی. آج کی ایک تاریخ منسوب ہے سیدہ معصومہ قم، فاطمہ قم سے. آیت اللہ مرعشی کے والد بزرگوار، وہ بھی آیت اللہ اپنے زمانے کے مرعشی کے نام سے مشہور ہیں، محمود مرعشی. نجف کے حوضہ میں ایک مرتبہ مولا علی کے مزار سے متوسل ہوئے 40 دن تک روتے رہے. سبب یہ تھا کہ مولا کم از کم مجھے تو بتائیے کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کا مزار کدھر ہے، تاکہ میں جا کر زیارت کروں. تاریخ معلوم ہے نا، یا حجرے میں دفن ہے، یا خود رسول کے ساتھ دفن ہے، یا پھر جنت البقیع میں دفن ہے. ہم جنت البقیع کو ظاہر زیادہ معتبر جانتے ہیں، لیکن اصل روایت، حجرے والی روایت کو علماء فقہاء مجتہدین اہمیت دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تینوں جگہ زیارت کرو، اس لیے کہ خدا کی منشا سے اس مزار کو تقدیر میں رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا. بالمکاشفت 40ویں روز محمود جناب آیت اللہ محمود کو یہ خبر ملی امام کی طرف سے، جب خدا نے اسے پوشیدہ رکھا ہے تم اسے ظاہر کرنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا اس لیے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جا کر جدہ کی زیارت کروں. سنیے، بس ایک جملے کے علاوہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا. کہا اگر تم سیدہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو، قم جاؤ اور فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو. وہاں سے آیت اللہ مرعشی کا خاندان خود بزرگ ہو گئے تھے، منتقل نہیں ہو سکے، بیٹے کو جو واقعاً آیت اللہ مرعشی نجفی کے نام سے مشہور ہے، جو خود اپنی زندگی میں فرماتے ہیں 70 سال تک صبح و شام معصومہ کی زیارت میں نے ترک نہیں کی ہے، اور یہ جو مقام میں نے پایا ہے معصومہ کے اس مزار سے قدم کو پیشانی کو یعنی ان کے مٹی کو پیشانی سے لگانے سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا ہے. جناب معصومہ کے سبب سے میرا تعلق ربط گفتگو کا پیدا کرے ذہن میں علماء فقہا جناب معصومہ کے سائے میں دین کی خدمت کے لیے. نجف کے بعد جو نام آتا ہے وہ قم کا نام آتا ہے. جناب سیدہ کی تعریف کے لیے تین اماموں کی روایتیں ملتی ہیں. دیکھیں اب درس سے میں فارغ ہو چکا ہوں, تاریخ کی وجہ سے میں مجلس سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں, اب اس میں مجھے یہ منٹس معاف رکھیے گا, درس والے فارغ ہو گئے. چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام, یہ چھٹے امام کہاں آٹھویں امام کہاں, فرماتے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی پیدا ہونے والی معصومہ اسمها فاطمہ وہیا کریمۃ اہل البیت ستدفن فی قم, ان قریب وہ ہماری بیٹی قم میں دفن ہوں گی. من زارہا عارفا بحقہا, جو معصومہ کی معرفت کو سمجھتے ہوئے زیارت کرے وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہے. دوسرے نمبر پر حدیث آٹھویں امام کی ہے, آٹھویں امام کو مصائب سے قریب کرنے کے لیے میں نو امام کی روایت کو پہلے عرض کر رہا ہوں. نو امام فرماتے ہیں, نو امام کی کون ہے, پھوپھی ہیں. من زارہا امتی الفاطمہ فی قم, جو میری پھوپھی فاطمہ کی زیارت قم میں کرے وجبت لہ الجنہ, جنت اس کے لیے واجب ہے. تیسری زیارت کی اہمیت کے لیے تیسری حدیث آٹھویں امام کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے سن رکھا ہے امام معصوم کے بارے میں, ائمہ کی زیارت کے بارے میں پیغمبر کے فرامین ہیں, حسین کے بارے میں فرمایا من زار الحسین عارفا بحقہ کمن زار اللہ فی عرشہ, جو حسین کی شہادت کے بعد معرفت کے ساتھ جا کر حسین کی زیارت کرے اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی, حالانکہ ہمارا عقیدہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے خدا. خود رسول کے بارے میں جو خراسان اور مشہد میں آٹھویں امام کی زیارت کرے رسول فرماتے گویا اس نے میری زیارت کی. یہ بیس تیار کریں. خود آٹھویں امام فرماتے ہیں جس نے میری بہن معصومہ کی فاطمہ کی قم میں زیارت کر گویا اس نے میری زیارت کی, اور جس نے امام رضا کی زیارت کی رسول کی زیارت کی. اتنا مقام فاطمہ معصومہ قم بعد جناب سیدہ خاندان عصمت و طہارت میں انتہائی کریم اور با عصمت خاتون کا نام ہے جناب معصومہ قم. علماء کہتے ہیں کہ ولایت کی بات چل رہی ہے, تین ولایتوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا, یہ مقام تو ان کو ملنا تھا. باپ امام رضا, بھائی امام رضا, باپ امام موسیٰ کاظم اور بھتیجا امام محمد تقی علیہ السلام, تینوں طرف سے ان اماموں نے ہی آپ کے مقام و منزلت کو بیان فرمایا. تاریخ میں ملتا ہے کہ دو بہن بھائیوں کی مثالیں نہیں ملی, یا تو حسین اور زینب کا یا امام رضا اور فاطمہ معصومہ قم کا. آپ یقین جانیے شاید میں ایک طالب علم حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی معلومات شاید مجھ سے یقیناً بہتر ہوں گی. 19 بھائی تھے اور 17 بہنیں تھیں جناب فاطمہ کی, حضرت امام موسیٰ کاظم کثیر الاولاد تھے, مگر ساری بہنوں کو امام رضا سے یہ محبت نہیں تھی. جیسے امام حسین کی بھی اولادیں بہت تھیں, امام حسین کی اور بھی, مولا علی کی اور بھی اولادیں ہیں, لیکن زینب و حسین تاریخ تک مثال شریکت الحسین قرار پائی. سن دو سو ہجری میں مامون نے امام رضا کو خراسان بلا دیا, ایک سال بھی برداشت نہ کر سکی. 201 میں مدینے سے نکلی ہیں. کم و بیش 40 سے زیادہ بھائی بہن اور خاندان کے افراد بھتیجے بانجے ساتھ میں تھے. جنہوں نے ایران میں زیارت کی ہے ساوہ کے مقام پر 40 مزارات ہیں جو فاطمہ معصومہ کے ساتھ ظالموں کے ہاتھوں شہید ہوئے, اور آج بھی مزارات ہیں. ساوہ اس زمانے میں بھی دشمنوں کا علاقہ تھا, جب سفر طے کرتے وہاں تک پہنچے ظالموں کو معلوم ہوا, حملہ کیا, کئی بھائیوں بھتیجوں رشتہ داروں کو 33 بھائی قتل ہوئے ہیں اسی سفر میں. جناب معصومہ غمزدہ تھی, بس دو روایتیں ہیں، بعض نے کہا کہ جناب معصومہ کا پہلے انتقال ہوا ہے، پہلی شہادت ہوئی ہے، مگر وہ ہمارے علماء زیادہ بیان نہیں کرتے، ہم بھی پڑھتے رہے، علماء بھی پڑھتے رہے، اسی بات پر بیس کرتے ہوئے میں بھی دوبارہ اسی جملے کو دوہرا رہا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، امام رضا کو پہلے شہید کیا، جناب معصومہ بعد میں شہید ہوئے، لیکن تاریخ نے کچھ اور بیان کیا۔ خیر، اس زمانے میں بھی قم شیعوں کا مرکز قرار پایا تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ امام کی ہمشیرہ تشریف لا رہی ہیں، اہل قم کے موسیٰ خزرج نامی نامور عالم دین کے سربراہی میں جناب معصومہ قم کے استقبال کے لیے ساوا کے مقام تک پہنچے۔ جناب معصومہ قم کو پتہ چلا کہ اہل قم والے آئے ہیں۔ ہاں، کیوں آئے ہیں؟ استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر استقبال کچھ اور انداز سے ہوتا ہے، لیکن جب معصومہ قم نے قم والوں کو دیکھا، عجیب صورتحال ہے، سب نے کالے لباس زیب تن کیے ہوئے، غم و اندوہ لے کر آئے ہیں، مصیبت لے کر آئے، ماتمدار بن کر آئے۔ سوال کیا، وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ پھر موسیٰ خزرج آگے بڑھے، بڑے نامور عالم کا نام ہے اپنے زمانے کا قم کے، آگے بڑھ کر فرمانے لگے، اے معصومہ قم، خدا تمہیں صبر دے، ظالموں نے آپ کے بھائی کو زہر دغا سے شہید کر دیا، عزادارو سارے بھائیوں کے مصیبتوں کو برداشت کیا تھا، جس امام کی ملاقات کے، جس بھائی کی ملاقات کے لیے جناب معصومہ آئی تھی، جب ان کی شہادت کا نام سنا برداشت نہ کر سکی، علماء بیان کرتے 17 دن بیمار رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی، ادب و احترام سے جناب موسیٰ بن خزرج نے اپنے معصومہ اپنے آقازادی کو دفن کرنے کا اہتمام کیا، غسل دیا، تیار کروایا۔ ایک مرتبہ جب جنازہ اتارنے کا وقت قریب آیا، حیران رہے کہ معصومہ کو کون قبر میں اتارے، دو نامعلوم افراد آئے، ایک نے قبر میں اتر کر ہاتھ بلند کیا، دوسرے نے جنازہ پیش کیا۔ علماء بیان کرتے، یا امام موسیٰ کاظم تھے یا امام رضا تھے، بھائی اور بہن، بھائی اور باپ نے آ کر بیٹی اور بہن کو دفن کر دیا۔ ہائے میرے مظلوم امام، کربلا کی مصیبتیں دیکھو، اے آقا زادی، آپ پر بڑا ظلم ہوا، سفر میں آپ کے بھائیوں کو قتل کیا گیا، آپ کے امام بھائی کو قتل کیا گیا، آپ نے ایک بھائی کو کے قتل کو برداشت نہیں کیا، جبکہ آپ نے اپنے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سلام زینب کبریٰ کا 70 قدم کے فاصلے سے تل زینبیہ سے دیکھ رہی ہے کہ شمر لعین امام مظلوم کو کن خنجر سے ذبح کر رہا ہے، ارے کس سے مدد مانگے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، اے مشکل کشا بابا، آ کر اپنے بیٹے کو بچا لو، جواب نہ ملا۔ جب مدینے کی طرف رخ کیا، یا جدہ صلی علیک ملک السما، اپنے بیٹے کو دیکھو نانا، مرمل بالدماء، خاک و خون میں غلطہ ہے، مقطع الاعضاء، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ الا ولعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار، ہماری اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین و غائبین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، خصوصیت سے اس درس کے لیے اہتمام کرنے والے، دام ہے، درم ہے، سخن ہے، تعاون کرنے والے حضرات کے تمام توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، علم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان دین، دشمنان مذہب کو نیست و نابود فرما، علماء، فقہا، مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، انہیں طول عمر، صحت و سلامتی کے ساتھ عنایت فرما۔ پروردگار، ہم سب کو علماء فقہا کی تقلید اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار، اس ہفتے عظیم ثانیہ کی خبر ہم نے سنی، ڈاکٹر قلب صادق کا انتقال ہوا ہے، یقیناً عالم ہیں، فاضل ہیں، ان کا مقام بلند ہے، مجاہد تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دعا کا حکم ہے، پروردگار ان کے درجات مزید بلند فرما۔ پروردگار، پروردگار، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جملہ تمام مرحوم مومن مومنات شہداء اسلام، آپ تمام حضرات کے مرحومین، بالخصوص مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب، مرحوم رضا حسین بھیمانی، ولد مرحوم پیار علی بھیمانی، مرحومہ گل بانو بائی زوجہ شیر علی نایانی، مرحوم شیر علی نایانی ولد کرم علی نایانی، مرحوم محمد حسین بابو بائی دودھ والا، مرحوم علی رضا دھرمشی ولد مرحوم حسین علی دھرمشی، اور دیگر مرحومین، تازہ مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دنیا بھر میں مومنین کرام ظاہر حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. ظالم مومنین کرام کو ہمیشہ سے تنگ کرتے رہے. دبئی کے کچھ مومنین کی پریشانی ہے, کچھ لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں, پتہ نہیں گرفتار کیا 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 ہے. اسی طرح سے اور ممالک میں بھی ویزا اور اس سلسلے میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں. پروردگار بحق معصومۂ قم جلیلۂ کریمۂ آل بیت اور امام حسن عسکری اور دیگر ائمہ کا جن کا واسطہ ذکر پیش ہوا, پروردگار ان مومنین کی پریشانی کو دور فرما, بے خطا اسیروں کو رہائی عطا فرما, حاجت روائی کے لیے باواز بلند صلوات. وقت زیادہ ہوا ہے, اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم نیچے اب آپ کے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ.